اردو.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجنے کو ہیں. سامعین، ہمارے اس پروگرام میں آپ کو خیر مقدم. ہمارا طویل دورانیے کا پروگرام آپ سن رہے ہیں آپ کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری. پاکستان سے کچھ اہم خبریں. وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے بہاولپور میں جیش محمد کے مبینہ ہیڈ کوارٹرز کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس کے معاملات دیکھنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں جمشید رضوانی.
وزارت داخلہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں ایک فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ہوا. ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے مدرسہ الصابر اور جامع مسجد سبحان اللہ پر مشتمل بہاولپور میں قائم اس کیمپس میں 600 طلبہ اور 70 اساتذہ کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر بھی مقرر کر دیا ہے. پنجاب پولیس اس کیمپس کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے. بہاولپور میں موجود پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر امین عباسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے جیش محمد کے اس مبینہ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ
انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور وہ گئے ہیں, انہوں نے وزٹ کیا ہے اس کا جیش محمد مدرسے کا, اور وہاں پر وہ گئے ہیں. اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے اور وہاں جا کے دیکھا ہے کہ نیشنل ہائی وے پہ موجود ہے. کافی عرصے سے ان کا مدرسہ ہے, کام کر رہا ہے, کافی عرصے سے ہے, کوئی نیا نہیں ہے.
پلوامہ واقعے کے بعد حکومت پاکستان پر دباؤ تھا کہ جیش محمد اور جماعت الدعویٰ جیسی تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے سامنے آئے تھے ان میں بھارتی الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ریاست پاکستان کسی بھی طور پلوامہ واقعے میں ملوث نہیں. اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کو ہدایت کی تھی کہ معاشرے سے انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کو جڑ سے اکھاڑا جائے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت جاری ان کارروائیوں کے حوالے سے جیش محمد اور جماعت الدعویٰ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں اسلام آباد میں سینئر صحافی اون ساہی کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی دباؤ اور توقعات پر پورا اترنے کے لیے یہ اقدامات کر رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ
ابھی جو ہے یہ اچھی خبر ہے کہ انہوں نے کہیں سے انیشیٹو لیا, لیکن اس کو جو ہے ابھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی آپ دیکھیں اور جو ہے دوسرا ایف اے ٹی ایف کے جو ہے اس میں بھی دیکھیں, اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں. لیکن یہ اچھا اگر کوئی یہ کانفیڈینس بلڈنگ میئر ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ اسٹیٹ جو ہماری ہے وہ اب ان لوگوں کو برداشت نہیں کرے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ایک مکسچر آف دمال ہے, اور پلوامہ کے بعد کا ہونا بیسیکلی یہ بالکل جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اس پہ کہ اس کو یہ کریں.
بہاولپور کے مغربی بائی پاس پر قائم بڑی عمارت کو مبینہ طور پر جیش محمد کا مرکز سمجھا جاتا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ مبینہ طور پر اس مرکز کو جیش محمد کی تنظیم کے مرکز سے وابستہ کر رہے ہیں, جبکہ یہ خالصتاً مدرسہ اور جامع مسجد ہے جس میں چھٹی جماعت سے لے کر انٹرمیڈیٹ اور درس نظامی کی بنیاد پر ماسٹر تک تعلیم دی جاتی ہے. ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اہلیان بہاولپور کی بڑی تعداد اس مدرسے کی کفالت اپنے صدقات اور عطیے کے طور پر کرتی ہے. ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ مدرسہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مدارس کی ماہانہ تفتیش اور تحقیق اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور دیگر ادارے باقاعدہ طور پر کرتے رہتے ہیں. جمشید رضوانی, اردو وی او اے, ملتان.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے تصدیق کی ہے کہ فوج کے دو اعلیٰ عہدیدار جاسوسی کے الزام میں تحویل میں ہیں, اور آرمی چیف نے دونوں افسران کے خلاف کورٹ مارشل کا حکم دیا ہے. آرمی ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ فوج کے دونوں افسران کے مقدمات کی نوعیت مختلف ہے اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی نیٹ ورک ہے. انہوں نے فوجی افسروں کی گرفتاری کو کامیابی قرار دیا اور کہا کہ اتنی بڑی فوج میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. ہم نے ان کی نشاندہی کی اور انہیں گرفتار کر لیا. تاہم پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ افسر کس ملک کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور ان پر الزامات کی نوعیت یا ان کے عہدے کیا ہیں. آصف غفور کا کہنا تھا کہ جب ان دونوں فوجی افسروں کا کورٹ مارشل مکمل ہو جائے گا تو اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ اسد فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی خفیہ ادارے کے سربراہ سابق سربراہ کے ساتھ کتاب لکھنے پر آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کے خلاف ہونے والی انکوائری میں انہیں فوجی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسد دورانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں پہلے سے شامل ہے، جسے جاری رکھنے کے لیے وزارت داخلہ سے بات کی جائے گی۔ اسد دورانی کے کتاب تحریر کرنے کے عمل کو فوجی ضابطہ کار کے خلاف ورزی کے طور پر لیا گیا تھا، اور پاکستانی فوج نے کتاب شائع ہونے کے فوراً بعد گزشتہ سال باضابطہ تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ سابق صدر نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے لیے بہت کام کیا تھا۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان۔
دبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں سابق صدر نے کہا کہ پاکستان اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو اسرائیل سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کے بقول پاکستان اسلامی دنیا کا ایک مضبوط اور بڑا ملک ہے، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاکستان سے تعلقات اچھے ہو جائیں تو اس کے اثرات پوری مسلم دنیا پر پڑیں گے۔
پاکستان کو سمجھتا ہے ایک بہت طاقتور مسلم ملک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے تعلقات کسی طریقے سے ٹھیک ہو، تو اس کا امپیکٹ مسلم امہ پہ پڑے گا پورے۔
پاکستان کے سابق صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب موجودہ حکومت کی اسرائیل سے متعلق پالیسی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بعض حلقوں کا الزام ہے کہ موجودہ حکومت اسرائیل سے روابط قائم کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ایک اسرائیلی طیارے کے مشکوک انداز میں اسلام آباد اترنے اور گھنٹوں قیام کی خبریں گرم ہوئی تھیں، جس کی گونج پاکستان کی پارلیمان میں بھی سنائی دی تھی، لیکن حکومت نے اس کی تردید کر دی تھی۔ بعد ازاں پاکستان کی وزارت داخلہ کا ایک نوٹیفیکیشن موضوع بحث بنا رہا تھا، جس میں اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی مشروط اجازت دی گئی تھی، لیکن حکومت نے اس نوٹیفیکیشن کو بھی غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہی ایک بھارتی اخبار نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے منسوب یہ بیان شائع کیا کہ پاکستان اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے، لیکن مقامی میڈیا میں اس کی خبریں چلنے پر شاہ محمود قریشی نے بیان کو مسخ شدہ قرار دیتے ہوئے اس سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ حکومت کے مسلسل تردیدی بیانات کے باوجود تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے رویے میں نرمی آئی ہے۔ سابق سفیر ظفر ہلالی کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر اس قدم کے بارے میں سوچنا چاہیے جس سے پاکستان کو مضبوط کیا جا سکے۔ ان کے بقول اگر حکومت اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں سوچ رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔
ہمارا ون ٹو ون اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں تھا گریونس، مگر اب یہ گریونس بڑھے گا، اس لیے کہ وہ ہندوستان کو ہمارے خلاف عام کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اسرائیل اور پاکستان کا انڈرسٹینڈنگ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
تاہم جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا ماننا ہے کہ یہ کہنا کہ بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے تعلقات کو روکنے کے لیے تل ابیب سے تعلقات قائم کرنا غلط فہمی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اگر ایسا سوچ رہی ہے تو یہ ملکی سطح پر اس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔
ہم نے ایک ماحول پیدا کیا ہے اور ایک تاثر لوگ عوام کو دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کسی صورت میں اسرائیل کو نہیں مانے گا جب تک کہ فلسطین کا معاملہ نہ ہو حل ہو۔ وہ ڈومیسٹک جو ہے سچویشن، اس کو کس طریقے سے آپ کاؤنٹر کریں گے، یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی حکومت کے لیے چیلنج ہوگا۔
اسرائیل پاکستان کے قیام کے ایک سال بعد 1948 میں قائم ہوا تھا، لیکن پاکستان ان مسلم ممالک میں شامل ہے جنہوں نے فلسطین تنازع کے باعث اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور ان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی استواری ایک حساس موضوع رہا ہے جس پر بات کرنے سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن سعودی عرب سمیت پاکستان کے کئی اتحادی عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ مبینہ رابطوں کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد اب پاکستان میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری سے صوبہ سندھ کی سیاست میں ایک بھنچال آیا ہوا ہے۔ ایک جانب پیپلز پارٹی اس عمل کی شدید مخالفت اور مذمت کرتی نظر آتی ہے، وہیں صوبے میں اپوزیشن جماعت اور مرکز میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف آغا سراج دورانی سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے اسپیکر آغا سراج دورانی کی گرفتاری کے طریقہ کار کی شدید مذمت کی ہے۔ منظور کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر گرفتار کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ قرارداد میں نائب حکام کی جانب سے سراج دورانی کے گھر پر چھاپہ مارنے کے معاملے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی گنور خان اسران کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس سے متعلق وفاقی حکومت سے رابطہ کرے اور چیئرمین نیب سے اس معاملے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا جائے۔ ایوان میں پیش کی گئی یہ قرارداد اپوزیشن کی غیر موجودگی میں بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ ادھر دوسری جانب اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو قومی احتساب بیورو نے سخت حفاظتی انتظامات میں اسمبلی میں پہنچایا، جہاں آغا سراج دورانی کی زیر صدارت صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا جس میں گرفتار اسپیکر کی صدارت میں اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایوان میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی واقعے کی ایک بار پھر مذمت کی اور اسے اسمبلی کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آغا سراج دورانی کی گرفتاری سے پورے ایوان کی بے حرمتی کی گئی۔ آغا سراج دورانی کو بدھ کے روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے قومی احتساب بیورو نے آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جس کے بعد انہیں عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر رکھا ہے۔ نیب حکام نے گرفتاری کے روز ہی آغا سراج دورانی کے کراچی میں گھر پر چھاپہ مارا تھا اور اس دوران کچھ اہم دستاویزات بھی اپنی تحویل میں لی تھیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں غیرت کے نام پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ دونوں نوجوانوں کے قتل کا حکم ایک جرگے نے دیا تھا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملک میں گزشتہ سال بھی غیرت کے نام پر 750 سے زائد افراد کا قتل کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے مومن آباد میں رہنے والے ایک جوڑے کو مبینہ طور پر جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 25 سالہ نصیب زرخان اور 22 سالہ لڑکی نور بی بی کی لاشیں سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود سے ہب ڈیم کے قریب ملی ہیں۔ نامعلوم ملزمان نے دونوں کو انتہائی صفاکانہ طریقے سے قتل کر کے لاشیں پہاڑی پر پھینک دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 8 ماہ قبل نصیب زر گھر والوں سے لڑ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ 1 ماہ بعد ہی نور بی بی بھی اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ دونوں کے غائب ہونے کے بعد جرگہ بلایا گیا اور اسی جرگے میں شامل لوگوں نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کی دفعات کے تحت درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے غیرت کے نام پر اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ معروف انسانی حقوق ورکر اور انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی کونسل ممبر زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو قوانین پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ زہرا یوسف کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کے واقعات پر قابو پانے کے لیے صرف قوانین ہی مددگار ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ساتھ معاشرے میں ذہن سازی، شعور اور آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ تعلیم عام کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔
وہ بہت ایک لمبا میرے خیال سے پروسیس ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کسی طرح سے کیمپین چلائیں میڈیا کے ذریعے یا گراؤنڈ سے، مگر یہ بہت مشکل ہے، اس میں کچھ صدیوں لگ جاتی۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بھی ملک بھر میں غیرت کے نام پر 750 سے زائد قتل رپورٹ کیے گئے، جبکہ گزشتہ 14 سالوں میں ان واقعات کی تعداد 17,000 سے زائد ہے۔ واضح ہے کہ یہ تعداد صرف ایسے کیسز کو ظاہر کرتی ہے جو کہ رپورٹ ہوئے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کے مطابق بہت سارے ایسے غیرت کے نام پر قتل کے واقعات بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ملا برادر نے طالبان مذاکرات کاروں کی ٹیم مقرر کرنے اور امریکی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی اجازت دینے کا اپنا کام کیا ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز قطر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا پھر سے آغاز کریں گے اور یہ کہ ملاقات مثبت ثابت ہوگی. حالانکہ حالیہ دنوں امن عمل کے خلاف رکاوٹوں سے متعلق اور پروپیگنڈا پر مبنی باتیں سامنے آئی ہیں. طالبان کے ترجمان نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ قطر میں اسلامی امارات اور امریکی نمائندوں کی مذاکراتی ٹیم کے مابین ملاقات ہوگی. ذبیح اللہ مجاہد نے ذرائع ابلاغ کے ان رپورٹوں کو مسترد کیا جن میں کہا گیا تھا کہ قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر میں تعینات نئے سربراہ عبد الغنی آخوند، جنہیں عام طور پر ملا برادر کے نام سے جانا جاتا ہے، داخلی نا اتفاقیوں کے باعث امریکیوں کے ساتھ پیر کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. مجاہد نے واضح کیا کہ ملا برادر نے طالبان مذاکراتوں کی ٹیم مقرر کرنے اور امریکی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی اجازت دینے کا اپنا کام کیا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ برادر سیاسی امور پر اسلامی امارات کے معاون ہیں اور امریکی ٹیم میں ان کے درجے کا نمائندہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ وہ اس ملاقات میں شریک ہوں. طالبان کے ساتھ مفاہمتی بات چیت کے افغان نژاد خصوصی ایلچی زلمے خلیل سعد امریکی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں. حالیہ دنوں کے دوران انہوں نے بارہا کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان اور افغان حکومت کے ساتھ امن مکالمہ مذاکرات میں پیش رفت کے حصول کے لیے کلیدی شرائط میں شامل ہیں. طالبان افغان حکومت کے ساتھ مکالمے کے کسی عمل میں شریک ہونے سے انکار کرتے آئے ہیں جب تک کہ ساری غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نہیں چلی جاتی. امن عمل کے لیے حمایت کے حصول کی خاطر خلیل زاد ان دنوں افغانستان اور علاقائی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. جمعے کے روز انہوں نے ترکی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے روسی صدارتی ایلچی برائے افغانستان ضمیر قبلوف سے ملاقات کی، جس میں امن کی کوششوں سے متعلق گفتگو ہوئی. افغانستان میں امن مذاکرات، طالبان لیڈر ملا برادر کے کردار کے بارے میں تازہ پیش رفت کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس بارے میں شہناز نفیس نے تجزیہ کاروں سے بات کی اور اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
تقریباً ایک عرصے سے پاکستان کی قید میں رہنے والے افغان طالبان کے سینئر رہنما ملا غنی برادر کو گزشتہ ماہ امریکہ کے مطالبے پر پاکستان نے رہا کیا تھا تاکہ وہ قطر مذاکرات میں براہ راست حصہ لے سکے. بعد میں پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے ان کی رہائی کا خیر مقدم کیا تھا اور اسے افغان امن مذاکرات میں پیش رفت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا تھا. لیکن آج افغان طالبان تحریک کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ملا برادر قطر مذاکرات میں براہ راست شرکت نہیں کریں گے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ مذاکراتی ٹیم میں شامل لوگ ملا برادر ہی کی نامزد کردہ لوگ ہیں. ایک افغان سینئر صحافی انیس الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملا برادر کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں براہ راست شرکت نہ کرنے کو افغانستان میں ایک بری خبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. انہوں نے اس کی کئی وجوہات بتائیں.
ان کو پھر گرفتار کر دیا گیا ہے پاکستانی اداروں نے. دوسری بات یہ کہ ان کی صحت کی بھی بات ہو رہی تھی کیونکہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی وہ حصہ نہیں لے رہی ہیں. تیسری بات یہ آئی تھی کہ ان کے پاس جو ٹریول کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں. ان میں بہت زیادہ ایسی ڈاکومنٹس ہونی چاہیے کہ ان کو ٹریول کی اجازت مل جائے. اس وقت جب وہ کراچی سے گئے تھے دوحا وہاں پہ بات ہوئی تھی پہلی دفعہ تو کافی مشکلات ان ہوئی تھی.
امریکہ میں مقیم سیکیورٹی کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ امریکہ نے ملا برادر کی رہائی کا مطالبہ پاکستان سے اس لیے کیا تھا تاکہ افغان امن مذاکرات کے عمل میں تیزی لائی جا سکے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی براہ راست شرکت نہ کرنے سے مذاکراتی عمل اب طویل ہو سکتا ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ طالبان جو بات چیت کی پیس ہے اس کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، کیونکہ جب اعلیٰ لیول کا کوئی آفیشل وہ جا کے بات چیت کرتا ہے تو پھر اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو پیس پروسیس ہے اس میں خاصی تیزی آئی ہے، وہ خاصا میچور ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ابھی وہ تسلی دینا چاہ رہے امریکہ کو اور وہ اس لیے ذرا جو ہے وہ اپنی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں. لیکن شاید پاکستان کو بھی تسلی نہیں ہے کہ ملا برادر ان کے مفادات کو مد نظر رکھیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی طالبان کو یہ بات کہی ہو. اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ پاکستانی جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو مفادات ہیں، وہ افغان طالبان کی جو قیادت، موجودہ قیادت کے مفادات ہیں، اس سے ملتے جلتے ہوں، لیکن یہ کچھ کہنا وسوق سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے.
ادھر پاکستان سے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید نے اس تاثر کو رد کیا کہ ملا برادر پاکستان کے کہنے پر مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہے.
ہاں، ملا برادر اگر پاکستان میں موجود ہیں تو اس میں توجب کی کوئی بات یوں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بہرحال پاکستان کی جیل میں تھے، اس سے پہلے رہا ان کو کیا گیا یہاں سے. چونکہ نیگوسیشن کو کامیاب کرانے کے لیے امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ان کو رہا کر دیا جیسے پاکستان نے رہا کر دیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان کے اس حد تک کنٹرول میں ہیں کہ پاکستان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے. پاکستان کی ازحد کوشش یہ ہوگی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے وہ جائز ہے.
یہ تھے پاکستان سے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں، بالخصوص جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد کو حراست میں لے لیا ہے. حکام کے مطابق گرفتاریاں جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب کی گئیں، اور پولیس نے بیشتر افراد کو ان کے گھروں پر چھاپے مار کر گرفتار کیا. سری نگر پہنچنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ جن افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ان میں جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے امیر ڈاکٹر عبد الحمید فیاض، ترجمان زاہد علی اور کئی موجودہ اور سابق عہدیدار شامل ہیں. اس سے پہلے پولیس نے سری نگر میں قوم پرست جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو بھی حراست میں لے لیا. بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق گرفتار کیے جانے والے علیحدگی پسند رہنماؤں کو وادی کشمیر سے باہر کی جیلوں میں رکھا جائے گا. یہ کریک ڈاؤن شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ میں ہونے والے خودکش حملے کے ایک ہفتے بعد شروع کیا گیا ہے. حکومت نے 150 سے زائد دوسرے سیاسی رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کی سیکیورٹی بھی یہ کہہ کر یا تو واپس لے لی ہے یا اس میں تخفیف کر دی ہے کہ یہ ریاست کے محدود مالی وسائل کا ضیاع ہے. تاہم بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پلوامہ خودکش حملے کے فوراً بعد کیے جانے والے سری نگر کے اپنے دورے کے دوران کہا تھا کہ پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو دی جانے والی سیکیورٹی پر اثر نو غور کیا جا رہا ہے جو ان کے بقول پاکستان سے رقم حاصل کرتے ہیں اور جن کے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی اور دیگر اور دہشت گردوں کے ساتھ روابط ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے الزام لگایا ہے کہ اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا تعلق آئین ہند کی دفعہ 35A کو ختم کرانے کی کوششوں سے ہے. واضح رہے کہ دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی عرضیوں پر بھارتی سپریم کورٹ میں سماعت پیر کو متوقع ہے. پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کی برآمدات پر جو محصولات لگائی ہیں اس کے معاشی اثرات پر ایک رپورٹ سنیے جو کہ ہماری ساتھی نفیسہ ہد بائی نے کمپوز کی.
کشمیر میں بھارتی افواج پر حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان تجارت بھی متاثر ہوئی ہے. واضح رہے کہ بھارت نے پاکستان سے درآمد ہونے والی تمام اشیاء پر 200% ڈیوٹی فوری طور پر لاگو کر لی ہے. پاکستان میں ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بننے والی سیمنٹ اور پیٹرو کیمیکل کی درآمدات کو روکا جا رہا ہے.
جو سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کی ہوتی ہے، پاکستان سے انڈیا جاتی ہیں. ان کے جو آرڈرز تھے پائپ لائن میں جو سپلائی کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ بغیر پلاننگ کے اور بغیر اناؤنسمنٹ کے ایک دم بند کی گئی ہے ٹریڈ، تو وہ پروڈکٹ ابھی جو ہیں وہ رک گئی ہیں. ان کی ایل سی ایز کھلی ہوئی ہیں، انڈینز نے جنہوں نے امپورٹ کی ہے، امپورٹرز نے انہوں نے پیمنٹس پاکستانیوں کو کی ہوئی ہے پاکستان سے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل پروسیس ہوتا ہے، ایل سی کھولنی پڑتی ہے. ایل سی کھولنے کا مطلب ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ بینکس میں آ چکی ہے. تو وہ ایک انڈین جو امپورٹرز ہیں فی الحال، تو وہ ان کو پرابلم ہو.
وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ انہیں پسندیدہ ملکوں کی فہرست سے ہٹا رہے ہیں، لیکن اب یہ بات پاکستان پر آیا ہو گئی ہے.
یہ خود جو کامرس منسٹر صاحب ہیں رزاق داؤد صاحب، ان کا بیان آیا ہے کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی کہ ایم ایف این کا اسٹیٹس جو ہے وہ وڈرا کر لیا گیا ہے. تو یہاں انڈیا نے ابھی حال ہی میں، کیونکہ پاکستان سے جو امپورٹ کی جاتی ہیں چیزیں، ان پر 200% ڈیوٹیز امپوز کر دی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اب ہم ایم ایف این کے اسٹیٹس پہ نہیں رہے.
ڈاکٹر مہر کہتے ہیں کہ یہ قدم ایسے وقت اٹھایا گیا ہے جب پاکستان کی بھارت کو برآمدات پر دیگر محصولات کا بھی سامنا ہے.
یہ جو ٹیرف بڑھانے والی بات ہے یہ تو ابھی حالیہ تنازع کے بیک گراؤنڈ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ ٹیرف بیررز کے علاوہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں این ٹی بیز وہ بہت عرصے سے انڈیا کی طرف سے عائد کر دیے گئے تھے اور اس پر بار بار ہم بات چیت ہم چل رہی تھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر. مثلا انہوں نے جو لیب لگائی تھی ٹیسٹنگ کے لیے پاکستانی پروڈکٹس کی, ان کو کلکتا میں وہ لیب بنائی گئی تھی, جبکہ پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ جس بارڈر سے امپورٹ کی جا رہی ہے اس پہ ہونی چاہیے. پاکستان سے جو کسٹم کے پروسیجرز ہیں ان کی امپورٹ کے وہ بھی بہت ہارڈ تھے پاکستان کے لیے. یہ تمام چیزیں نان ٹیرف بیریئرز میں آتی ہیں اور نان ٹیرف بیریئرز کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی ایم ایف این کا اسٹیٹس نہیں تھا.
ان کا کہنا تھا کہ بعض اشیاء خوردونوش اب عوام کے لیے بھارت سے منگانا زیادہ مہنگا ہوگا.
پاکستان میں جو انڈین پروڈکٹ آتی تھی وہ پروڈکٹ زیادہ تر کنزیومر آئٹمز ہوتے تھے, وہ کوئی انڈسٹریل پروڈکٹ نہیں ہوتی تھی. مثلا ایگریکلچر پروڈکٹس آتی ہیں جب سیزن ہوتا ہے, ابھی حال ہی میں ٹماٹوز کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹماٹرز وہاں سے آ رہے تھے, بالکل صحیح بات ہے, وہ کنزیومر پروڈکٹس آتی ہیں, لیکن ان کنزیومر پروڈکٹس میں کوئی بہت بڑی فنانسنگ انوالو نہیں ہوتی. جو امپیکٹ آنا ہے پاکستان پہ پرائز کا وہ آلریڈی آ چکا ہے کہ پرائزز مارکیٹ میں تھوڑی سی اس میں انکریز آیا ہے.
یہ تھے پاکستان میں ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب ماہر. دوسری طرف بھارت میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر آغا کہتے ہیں کہ بھارت ایک بڑی معیشت ہے اور اصل نقصان پاکستان کو پہنچے گا.
ہمارا ٹریڈ ان کے ساتھ بہت کم ہے, مشکل سے 2.4 بلین ڈالر کا ہے, اور وہ ٹریڈ اتنا بڑا نہیں ہے کہ بھارت کو اس سے کوئی نقصان ہوگا. جہاں تک موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ والی بات ہے تو بھارت نے یہ ان کو کافی پہلے دیا تھا, لیکن پاکستان نے بھارت کو یہ درجہ نہیں ریکارڈ کیا تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھارت ورک کو. ہاں یہ جو ان کا ایکسپورٹ تھا وہ تقریباً 400 ملین ڈالر کا تھا, اور اس میں کافی کچھ چیزیں جو تھیں, لیکن ان کو کافی پرابلم ہوگی.
وہ کہتے ہیں کہ اب بھارت میں پیدا ہونے والی اشیاء غیر روایتی طریقوں سے پاکستان درآمد کی جائیں گی.
ہمارا ان کے ساتھ انڈائریکٹ ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 5 بلین ڈالر کا ہے, جو دبئی سے وہ لیتے ہیں سامان, یا سنگاپور پورٹ سے, یا ہانگ کانگ سے, ان جگہوں سے. پھر یہی ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹریڈ جو ہوگا, لیکن انڈائریکٹ ٹریڈ ان کو مہنگا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, اور جن جگہوں سے لیتے ہیں ڈیوٹی فری پورٹس ہیں وہاں سے جاتا ہے, وقت بھی زیادہ لگتا ہے, اور ٹیکسیشن کا بھی رہتا ہے کبھی, بہت سی چیزوں پہ پرابلم.
یہ تھے بھارت میں سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں ناقص شراب پینے سے کم از کم 84 افراد ہلاک اور تقریباً 200 بیمار ہو گئے ہیں. ہسپتال میں داخل کیے جانے والے افراد میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے خبر رساں ادارے ایف پی کو بتایا کہ ہسپتال لائے جانے والے افراد سینے میں درد اور سانس کے گھٹنے کی شکایت کر رہے ہیں. زہریلی شراب سے متاثر ہونے والے زیادہ افراد چائے کی کاشت سے منسلک ہیں. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون آئندہ ہفتے ایک اور ملاقات کے لیے ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کا دورہ کریں گے. صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور شمالی کوریا کے لیے خصوصی ایلچی سٹیفن بیگم اس ملاقات کی تیاری کے لیے ہنوئی میں اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات 27 اور 28 فروری کو متوقع ہے. یہ معلوم نہیں کہ یہ ملاقات کتنے عرصے تک جاری رہے گی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس سے پہلے سن 2018 میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی۔ امریکہ کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک رکھنے کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ کسی معاہدے کا خواہاں ہے۔ وینزویلا میں برازیل کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں کم از کم دو شہری ہلاک اور ایک درجن کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ افراد صدر نکولس ماڈورو کے غیر ملکی فلاحی امداد پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ملک کے عبوری صدر خوان گوائیڈو نے، جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اعادہ کیا ہے کہ فوجی کارروائی کے خطرے کے باوجود وہ ہفتے کے روز ملک کے اندر امداد لانے کے لیے ایک کانسرٹ میں شریک کریں گے۔ جمعے کے روز سفری پابندی کے باوجود وینزویلا کی امداد کے لیے کی جانے والے ایک کانسرٹ میں انہوں نے شرکت کی، جو پڑوسی ملک کولمبیا کے شہر کیکوٹا میں منعقد کیا گیا تھا۔ ماڈورو حکومت نے امریکہ اور دوسرے ممالک سے بھیجی جانے والی امداد کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ عرب میڈیا خبر دے رہا ہے کہ سعودی قیادت والا اتحاد اور حوثی ملیشیا کی وفادار جنگجوؤں نے افواج کی دوبارہ تعیناتی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ گزشتہ دسمبر میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہوا تھا۔ تاہم کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے فوجوں کی نقل و حرکت میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں دیکھی ہے۔ قاہرہ سے ایڈورڈ ایرانیان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
عرب ذرائع جمعرات کے روز اس کے باوجود جبن کے بعض حصوں میں کہیں کہیں جھڑپوں کی اطلاع دی ہے کہ بعض ایسی رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ متحرک فریقوں نے ساحل شہر حدیدہ کے اندر اور اطراف اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فوجوں کی اثر نو تعیناتی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفتھ نے کئی روز قبل اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں حدیدہ معاہدہ پیش کیا، جس کے سبب ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ کے بارے میں، جو دارالحکومت سنا کے لیے شہر کی حیثیت رکھتی ہے، کئی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
Since I last talked to you a few weeks ago, we have made some significant progress in the implementation of the agreements reached in Stockholm towards the latter part of last year. The parties have now confirmed to Lieutenant General Michael Lolliscott and to me
اس کے بعد سے ہم نے اسٹاکہوم میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں اہم پیش رفت کی ہے، اور فریقین نے لیفٹیننٹ جنرل مائیکل لولسگارڈ اور مجھے اس معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے اپنی رضامندی کی تصدیق کر دی ہے۔ سرکاری سطح پر پائی جانے والی رجائیت کے باوجود صدر عبد ربو منصور ہادی کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے ترجمان نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ان کی افواج اس وقت تک فوجوں کی اثر نو تعیناتی کا کام شروع نہیں کریں گی جب تک کہ حوثی ملیشیا دو چھوٹی بندرگاہیں سالف اور راس ایسا خالی نہیں کر دیتی۔ ان کے الفاظ،
عملیت انسحاب القوات الحکومیہ من الکیلو 8 لن تتم الا بعد تنفیذ الخطوات الاولى التي تم التفاهم عليها وهي انسحاب الميليشيات من الموانئ
التي افواج کی 8 کلومیٹر دور اپنی اگلی پوزیشنوں سے واپسی کا عمل اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک کہ معاہدے کے پہلے اقدامات پر عمل کرتے ہوئے حوثی ملیشیا راس ایسا اور سالف کی بندرگاہوں سے بارودی سرنگیں نہیں ہٹاتی اور اپنی فوجوں کو پیچھے نہیں لے جاتی۔ ادھر حوثی ملیشیا کے ترجمان علی شابی نے الحرہ ٹی وی کو بتایا،
هناك كثير من الامور التي سوف تعقد او تؤخر في تنفيذ هذا البند
والعمل پر عمل درآمد کے سلسلے میں اب بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں اور ایسے کئی مسائل باقی ہیں جو فوجوں کی واپسی سے قبل حل ہونے چاہیے، جن میں جنگ بندی بھی شامل ہے جو ابھی تک مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکی ہے تاکہ فوجوں کی واپسی کا آغاز ہو سکے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
تقریباً دو ہفتے پہلے پاکستانی اور امریکی میڈیا میں ایک امریکی شکاری کی تصویر چھپی جس میں وہ پاکستان میں برف میں لپٹی پہاڑی چوٹیوں کے بیچ ایک مارخور کے خوبصورت سینگوں کو پکڑے بیٹھا ہے۔ ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے برائن کنسل ہالم نے اس مارخور کے شکار کے لائسنس کے لیے $110,000 ادا کیے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ دو اور امریکی شکاریوں نے دو اور مارخوروں کے شکار کے لائسنسوں کے لیے $100,000 کی رقم ادا کی تھی۔ ان خبروں سے کئی سوالات اٹھتے ہیں، جیسے اس طرح کے شکار سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جنگلی حیات ماحول اور وہاں کی آبادیاں کس طرح متاثر ہوتی ہیں، یا پھر پاکستان غیر ملکی شکاریوں کو ایسے جنگلی جانوروں کے شکار کی اجازت کیوں دیتا ہے جن کی نسل معدوم ہونے کے قریب ہے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ایکسپرٹ سے، آئیے سنتے ہیں۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیض علی خان صاحب نے، جو ماحولیات اور کنزرویشن کے ایک ماہر ہیں اور آج کا فری کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے مختلف اداروں کے لیے کام کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو فیض صاحب۔
تھینک یو سر۔
پہلے تو یہ بتائیے، یہ ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ انیشیٹ کیے گئے ہیں، یہ بتائیے پاکستان میں کب سے ہے یہ پروگرام اور کن علاقوں میں چل رہا ہے؟
یہ جو ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام ہے پاکستان میں، یہ 1994 میں شروع ہوا تھا بیسیکلی، اور اس کی وجہ شروع کرنے کی تھی کہ جو پاکستان کے ماؤنٹین ایریاز ہیں، پرٹیکولرلی گلگت بلتستان جس میں سکردو، استور، ہنزہ، غزر یہ ایریاز آتے ہیں، اور پھر چترال کا ایریا، سوات کا ایریا اور بلوچستان میں تورور کا ایریا، یہاں پہ اچھے جس کو کہتے ہیں وائلڈ انگولیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جنگلی بیڑ بکریاں، یہ کافی تعداد میں پائی جاتی تھی، لیکن اس کا غیر قانونی شکار بہت پیک پہ تھا۔ جیسے میں اگزامپل دے دوں، سکردو اور گلگت روڈ پہ ایک جگہ ہے ڈمبو داس، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا اور اس میں 50 روپیہ کلو مارخور کا گوشت بکتا تھا ایک لوکل ہوٹل میں۔ تو یہ وہاں پہ کچھ ادارے ایسے تھے، جیسے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام تھا، جو جنگلات کے اور جنگلی حیات کے محکمے ہیں تینوں ایریاز میں، اور جو عالمی انجمن ہے ماحولیات کا IUCN، پھر ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر WCS بعد میں، یہ سارے اداروں نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ اگر ہم لوگوں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں اور ان کو تھوڑی سی ہم ٹیکنیکل نالج دے دیں، تھوڑی سی فائنینشلی سپورٹ کر دیں، تو کیا یہ اپنے وسائل کو خود مینیج کرنے کے اہل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ تورغر سوسائٹی ہے کنزرویشن کا، جو اس میں بلوچستان میں ہے، پھر چترال کے ایریا میں ہے، یہ سوات کے ایریا میں ہے، گلگت کے وادیوں میں ہے، اسکردو میں ہے، استور میں ہے، بونجی میں ہے، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ گیم ریزرو ہیں، پرائیویٹ ہنٹنگ ایریاز ہیں، بلوچستان میں اور سندھ میں، وہاں پہ یہ پروگرام چل رہا ہے۔
فیض صاحب یہ بتائیے، اس میں جو سٹرکچر ہے لوکل کمیونٹیز کا اور گورنمنٹ چونکہ لائسنس ایشو کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ کیا ارینجمنٹ ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور کمیونٹیز کیا کرتے ہیں؟
یہ پروسیس اس طرح ہے کہ مقامی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اداروں کے تھرو اور گورنمنٹ کے تھرو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے ایریا میں یہ وسیلہ ہے، یہ قدرتی وسیلہ ہے، ہم اس کو آپ کے ساتھ مل کے مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ کمیونٹیز کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہیں، ان کو وائلڈ لائف جو انوینٹریز ہے اس میں ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی اپنی کمیٹی بن جاتی ہیں، ان کے فنڈز بنائے جاتے ہیں، اور اوور پیریڈ آف 2-3 ایئرز ان کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ، جس کو ہم فشی کنزرویشن پلان بنایا جاتا ہے، جس کے اندر ہوتا ہے کہ کن ایریاز میں یہاں پہ کیا واچ اینڈ وارڈ ایکٹیویٹیز لوگ کریں گے، گورنمنٹ کیا سپورٹ دے گی، وہ لوگ کون سے سروس کریں گے، ان کی انفارمیشن کہاں تک جائے گی، غیر قانونی شکار کو کس طرح روکا جائے گا، اور بیسیکلی اس پلان جو ہے یہ ہم فوکس کرتے ہیں ایک اسپیشی پہ، لیکن یہ پورا پلان جو ہے جو دنیا میں کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ کلنگ این اینیمل، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس جانور فرض کو اگر ایک ایریا مارخور ہے یا ایبیکس ہے، تو جو منصوبہ مارخور کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں سارے ایریا، یعنی اس کے ہیبیٹیٹ، اس کے فارسٹ کے، اس کے لینڈ کی کنزرویشن، اور اس ایریا میں جو جتنی بھی کنزرویشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اوور گریزنگ کے سارے، اس کو فوکس کیا جاتا ہے کہ کمیونٹی یہ کام نہیں کرے گی، حکومت یہ سپورٹ دے گا، حکومت ان کو کمیونٹی کنزرویشن ایریا ڈکلیئر کرے گا، حکومت ان کو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹی ہے اس میں نمائندگی دے گا، حکومت ان کے ایریا علاقے میں جو لوگ ہیں ان کو آنریری وائلڈ لائف گائیڈ قرار دے گا، اور جو ادارے اور حکومت ان کو یہ فائنینشیل سپورٹ بھی دے گی تاکہ یہ لوگ اپنا کام کریں گے۔ جب یہ 2-3 سال یہ پروگرام چلتا ہے، 2-3 سال کے سروے کے ریزلٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے جانور ہیں کہ اگر آپ اس سے 1 یا 2% جانور اٹھا لیں تو باقی پاپولیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، گورنمنٹ اور ایسے بانڈ میں جاتے ہیں نائدر گورنمنٹ یا جو دوسری پارٹی ہے وہ اکیلے اس ریسورس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا.
فیصل صاحب جو آئیڈیا ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ جو کمیونٹیز ہیں وہ جو جانور ہیں یہ جو جنگلی جانور جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں گے, ان کو ان کی دیکھ بھال کریں گے, ان کا غیر قانونی طریقے سے شکار نہیں کریں گے جس طرح آپ نے کہا ہوٹلوں میں بک رہا ہے گوشت پہلے بکتا تھا. کیا یہ ساری چیزیں اب نہیں ہوتی؟ کیا واقعی اب کمیونٹیز ان جانوروں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے کیا دیکھا ہے آن دا گراؤنڈ کہ ایسا لوگ کرتے ہیں اب؟
دو چیزیں میں کوٹ کروں گا. ایک تو یہ پروگرام ہم نے 90s میں شروع کیا, تو 2001 میں ہم نے اس کا انٹرنیشنل ریویو کرایا, ٹھیک ہے, اور یہ جو بیڑ بکریوں کا انٹرنیشنل کمیشن ہے سپریم اسپیشلسٹ گروپ اس کا چیئر ہے ڈیوڈ شیکلٹن, اور وہ کوٹ کرتے ہیں اپنے اس بک میں جو ان کا چیئر ہے کہ پاکستان از لیڈنگ دا ورلڈ ان کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن ٹرافی ہنٹنگ پروگرام. اس کے تین انڈیکیٹر میں آپ کو یہ بتا, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تو آپ کے پاس پاپولیشن کتنی, پہلی بات, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میں نے 95 میں پہلا سروے کیا تھا 43 اینیملز کے, اور اس ایریے میں جائیں
مطلب 43 اس وقت تھے. یہ کس ایریے کی بات ہو رہی ہے 43 جہاں پہ تھے؟
یہ ایریا کا نام ہے سکویو کرابتنگ بسنگو, ٹھیک ہے.
یہ کہاں پہ ہے؟
یہ سکردو اور گلگت,
سکردو اور گلگت کے. اوکے, تو وہاں پہ اس وقت 43 جانور تھے. سر یہ مارخور کی بات کر رہے ہیں؟
یہ میں مارخور کی بات کر رہا ہوں.
اوکے, تو بعد میں پروگرام کے بعد اس کی تعداد کتنی ہوئی؟
میرے خیال میں لاسٹ ایئر جو اس کا جو سروے ریزلٹ ہے اس ایریا کا وہ کوئی 208 اینیمل کا ہے.
اچھا, تو مطلب 43 سے 208 تک چلا گیا کیونکہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا اس لیے.
ایگزیکٹلی, یعنی یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ جانور وہاں پہ تو موجود تھے ادھر ادھر, لیکن جب آپ نے ہنٹنگ کی پابندی لگائی تو یہ جانور خود سے واپس آنے لگے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کمیونٹی کو, مجھے یاد ہے کہ 85 میں جو پہلا ہنٹ ہوا تھا خیبر گاؤں میں, اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ جانور ہمارے لیے اتنے ریونیو کا بھی باعث ہے اور ہمارے بندے کو نوکری بھی ملی ہوئی ہے اور ہم سے پیسے اپنے سوشل ڈیولپمنٹ پر گاٹ بھی خرچ کرتے ہیں. ایک ابھی 5 دن پہلے کی خبر ہے اخبار میں, دان پہ آپ پڑھ رہے ہیں, دان پہ ایک یہ ہے کہ 19 جنوری کو شمشال میں ایک بندے نے شکار کیا اور اس کو 6 مہینے قید اور کچھ پیسے جرمانہ کیا گیا. تو جب مقامی لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یہ جانور نہ صرف ریونیو لے کے آتا ہے بلکہ ہمیں, یعنی جس کو کہتے ہیں پاور دیتا ہے, ہمیں اونرشپ دیتا ہے.
تو یہ جو, تو اگر کوئی غیر قانونی شکار کرتا ہے جس کی جیسا کہ آپ نے مثال دی ابھی ریسنٹلی ہوا, تو کیا لوکل کمیونٹی خود جو ہے اس کے خلاف شکایت لے کے جاتی ہے محکمے کے پاس یا پولیس کے پاس؟
میں ایسے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تو جتنی بھی لوکل ہنٹر تھے ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو ہم نے اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرز ریگولر کورسز کروائے, اور ان کو جب گورنمنٹ میں دو کام ہوئے, ایک تو جب گورنمنٹ میں ان کو لے کے گئی تو حکومت پاکستان میں جو جنگلات اور جنگلی حیات کے محکم ہے انہوں نے ان کو انریری ولیج وائلڈ لائف گائیڈ کا نوٹیفیکیشن کر دیا,
ٹھیک
ہے, ایک پرائیڈ دے دیا کہ آپ لوگوں کو پکڑ سکتے ہو. دوسرا, جب ان کی کنزرویشن فنڈ قائم کیے گئے تھے اور وہ فنڈ بڑھتا گیا کیونکہ جب ٹرافی ہنٹنگ کے پروسیڈرز آتے ہیں تو اس میں وہ پیسے چلے جاتے ہیں, وہ پیسے اب ملینز میں ہیں,
ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے, لائف
گائیڈ کو تنخواہ بھی ملتی ہے؟
ہاں فیصل, یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہے شروع میں یہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے لائسنس کی جو فیس تھی وہ کچھ ہزار تھی, اب تو جو فار ایگزامپل 3 لائسنس ہیں ان کی یہ $3,00,000 سے زیادہ کے گئے ہیں, تو اس میں سے کتنے پرسنٹ پیسہ جو ہے وہ کمیونٹی کو جاتا ہے؟ اور اگر آپ بتائیں کہ اسی پیسے میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گائیڈز ہیں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے, اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ پیسہ؟
شروع میں جب یہ پرمٹ فکس ہوئے تو پہلے قیمت کم تھی, ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی جب لوگوں کو پتہ چل گیا, ہنٹنگ کمیونٹی کو پتہ چل گیا, آؤٹ فٹر انوالو ہوئے,
اور یہ نیلامی ہوتی ہے,
پریشر بڑھتا. جی
نیلامی ہوتی ہے, گورنمنٹ نیلام کرتی ہے یہ لائسنس,
نیلامی ہوتی ہے اور بلڈنگ پہ چلا جاتا ہے, تو اس میں 80% جو ہے دیٹ اسٹریٹ اوے گوز ٹو دی کمیونٹی آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, 20% جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا مینجمنٹ فی چارج کرتی ہے, اور اب وہ جو 80% جس پہ ہم آتے ہیں جو میکسیمم شیئر ہے وہ جب ان کے کنزرویشن فنڈ ہے ان میں چلے جاتے ہیں, تو کمیونٹی کے اپنا ایک سسٹم ہے واچ اینڈ وارڈ کا, اس میں ان کی کمیٹی ہے, ان کے پاس پلان باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگلے سال کا پلان ہے اور فرض کرو 5 سالہ منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, کہ اس میں ہم نرسری لگائیں گے, اس میں ہم ویلیج وائلڈ لائف گائیڈ کو تنخواہ دیں گے, اس میں ہم پرائیویٹ اسکول میں اس کو تنخواہ دیں گے, اس میں ہم اپنے پانی کا چینل نکالیں گے کیونکہ یہ ایریا پانی کا بڑا ڈیفیشنٹ ہے, اس میں ہم اپنے مدرسے پہ خرچ کریں گے, اپنی مسجد پہ خرچ کریں گے, اپنے اسکول پہ خرچ کریں گے, اپنے روڈ بنائیں گے. تو وہ جو اگر آپ سلولی اینڈ گریجولی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کمیونٹی کو گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ سائیکل سے ڈیلنگ کرتے ہیں اور پریشر گورنمنٹ پہ کم ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے منصوبے خود سے کرنے لگتے ہیں, پہلی بات. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے جیسے میں ایگزامپل دے دوں, سوست میں ایک گاؤں ہے, ٹھیک ہے, سوست جو ہے جو پاکستان اور چائنا بارڈر پہ, ان ایریاز میں سے انہوں نے دو اسٹوڈنٹ کو فائنینس کیا اور وہ باہر ہائر اسٹڈی کے لیے چلے گئے,
اسی یہ اسی رقم میں سے جو کمیونٹی کو ملتی ہے. ٹھیک ہے,
کے وی یو کا خنجرا ویلج آرگنائزیشن ایک ادارہ ہے کمیونٹی کا, اس نے اپنا پیسہ جو سست کا ڈرائی فروٹ ہے اس میں انویسٹ کیا, اس سے ان کو پیسے آتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کالام میں, ٹھیک ہے, یہ یعنی مختلف قسم کے. تو یہ لوگ یہ ہیں کیونکہ جب لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ہمارا ریسورس ہے اور اس میں ساری سگنیچریں پا رہے تو پھر اس میں کرپشن کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں جیسے کنٹرول چاہیے کہ بھائی ایک جانور آپ نے مروا دیا, اتنے پیسے لے لیے, پیسوں کے لیے جانور مرواتے ہو. وی آر یوزنگ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام ایز اے ٹول فار اے براڈر کنزرویشن. میں ایگزامپل دے دوں آپ کو کہ چترال کا, میں ایگزامپل دے دوں, چترال میں اس وقت جو صرف مارخور کی پاپولیشن ہے اٹ ہیز کراس 4500, یہ آفیشیل فگر ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ.
کتنی دوبارہ بتائیے, 4000 کتنے,
4500 جانوروں سے تجاوز کر گئے ہیں.
یہ کہاں پہ,
میں جو بات کر
چترال میں, ٹھیک ہے,
چترال اور وہاں پہ کشمیر جو مارخور ہے. اب یہ میں بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ان ایریاز میں چترال میں اور گلگت بلتستان میں پچھلے چند سالوں سے سنولے جو ہے برفانی چیتا, اس کے بہت زیادہ سائٹنگ شروع ہو گئی ہے.
ٹھیک
ہے, فلمیں بن رہی ہیں, بی بی سی نے بھی فلم بنایا. تو یہ پری بیس بڑھ گیا ہے اور وہ جانور اس کی تعداد بھی,
شکار ان کے لیے بڑھ گیا ہے, اس لیے وہ آ گئے ہیں.
اس لیے تو ان کی کنزرویشن بیورو, تو جب ان کے ساتھ نیگوشیشن کی جاتی ہے کمیونٹی کے ساتھ, تو پلان میں لکھ کر جاتا ہے کہ وہ اپنے ایریا میں جنگل غیر قانونی کٹائی کو روکیں گے, غیر قانونی جو شکار ہے اس کو روکیں گے, اپنے علاقے میں حکومت کے جو تحفظاتی کام ہے کنزرویشن کے کام, اس میں ان کا ساتھ دیں گے. تو یہ ایک براڈر وے, تو اس کو ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے, فائنینشیل آسپیکٹ اس کا ایک ہے, تاکہ وہ لوگوں کو ایک کیش انسینٹیو موٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے ایک شکاری ابھی جو امریکن شکاری آیا تھا اور اس نے شکار کیا تھا, آپ نے اس کو یوٹیوب پہ اور اس کو سنا بھی ہوگا.
جی, یہاں پہ میڈیا میں اس کے بارے میں کافی خبروں میں ہے اور تصویر اور خبر تھی. جی,
یہ تو میں اس میں جو امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ایریاز ہے, یہ چترال کا ایریا ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے وہ چائنا کے ساتھ بارڈر ہے, سوات کا جو ایریا ہے, بلوچستان کا جو ایریا ہے, ان ایریاز میں ہی شکار کیے جاتے ہیں. اور آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ اس سال چترال میں 4 شکار ہوئے ہیں, ایک کہگام ہے سوات کے ایریا میں اور 3 چترال میں ہوئے, ایک رشین ہنٹر آیا اور 3 امریکن ہنٹر آئے ہیں, اور انہوں نے جو ہائیسٹ پرمٹ تھا وہ $92,000 کا خریدا ہے. بلوچستان میں بھی امریکن ہنٹر آئے ہوئے. تو ان ایریاز میں جہاں پہ ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یہ وہ پرائم ایریا ماؤنٹین ایریاز ہے کہ جس میں انٹرنیشنل ہنٹر آ رہے ہیں, اور وہ نیو یارک ٹائمز پہ اور اس پہ یوٹیوب پہ بتا دیں کہ پاکستان ایک پیسفل ایریا ہے, ٹوریزم کے لیے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ اس پکچر کو ہم ذرا,
ٹھیک ہے سر, آخری میرا سوال ہے, یہ بتائیے فیض صاحب, ہمارے جو سامعین کو, جو مارخور ہے وہ پاکستان کا قومی ایک جانور ہے, اس کو 2015 میں آئی یو سی این نے انڈینجرڈ اسپیشی قرار دیا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بالکل معدوم اس کی نسل جو ہے ہونے کے قریب تھی, اس کو خطرہ تھا. اب بتائیے اس ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے بعد کیا مارخور جو ہے یا دوسرے انڈینجرڈ جو جانور ہیں ان علاقوں میں, کیا اب وہ انڈینجرڈ نہیں رہے, کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے؟
یہ جو مارخور انڈینجر تھا دنیا میں, تو اس کی یہ ہنٹنگ ممنوع تھی. ہم نے جب ان ایریاز میں کام شروع کیا اور یہ 4-5 سال میں ہم نے دیکھا کہ پاپولیشن سٹیبل ہے, تو ہم نے جو سائٹیز ہے, جو کنونشن ہے انٹرنیشنل ٹریڈ آف انڈینجر اسپیشیز جو دنیا میں, ہم نے اس کے ساتھ یہ کیس ٹیک اپ کیا کہ یہاں پہ جانوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے کر کے, اور اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یہاں پہ لمیٹڈ ٹرافی ہنٹنگ شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے انسینٹیو کا پتہ چلے اور بڑھے. سائٹیز نے ایک سال لگایا اور ہمیں اسپیشل ایگزمپشن ملی, اور یہ اسپیشل ایگزمپشن صرف ان ایریاز میں ملی ہے جہاں پہ کمیونٹی کنزرویشن پروگرام ہے. उसके तहत हमें 12 परमिट दिए गए थे, ठीक है, पाकिस्तान में, 4 बलूचिस्तान में, 4 केपी में और 4 गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। और ये तीनों सब स्पीशीज हैं, कश्मीर मारखोर, अस्तोर मारखोर और जो सुलेमान मारखोर है, उनके तहत अभी प्रोग्राम इतने 15-20 साल चला है तो हमने देखा है कि जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर मैं आपको अपने कारीन के लिए एक फिगर दे दूं, जो एक्चुअल साइटिंग है गिलगित बल्तिस्तान में 1540 जानवर, जो चतराल की जो फिगर है इस वक्त डिपार्टमेंट के साथ जो मौजूद है 4500 जानवर प्लस, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने बलूचिस्तान का सर्वे किया था उसका रिपोर्ट अवेलेबल है 3600 के करीब जानवर, तो ये कुछ 10,000 की लगभग पॉपुलेशन पाकिस्तान में इस वक्त सर्वाइव कर रही है। तो मैं एज अ एक्सपर्ट इस फील्ड का और मैंने इलम के मुताबिक पाकिस्तान में इस जानवर की जो तादाद है वो बहुत बढ़ती रही है और ये खतरे से बाहर है।
मतलब आपका कहना है जी
ये खतरे में नहीं है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने हमें इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में तफसील से बताया। फैज अली खान हमारे साथ थे जो कि वहाँ पर जानवरों के तहफ़ के लिए, माहौल के तहफ़ के लिए काम करते रहे हैं और अब एक फ्री कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया फैज साहब।
थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे। सलाम अलैकुम।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
समय हाल ही में एक पाकिस्तानी टीचर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर या दुनिया के बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए हैं। रियाजी और अकाउंटिंग पढ़ाने वाले इस उस्ताद से मिलने के लिए चलते हैं कराची और सुनते हैं मोहम्मद साकिब की ये रिपोर्ट।
मिलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से दुनिया के बेहतरीन उस्ताद करार दिए जाने वाले पाकिस्तानी अहमद साया से। इन्हें 75 ममालिक के 4,000 से ज़ायद उम्मीदवारों में साल का बेहतरीन उस्ताद मुंतखब किया गया है। इस मकसद के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से एक ऑनलाइन सर्वे में तलबा से इनके असातिज़ा के बारे में राय तलब की गई। राय की रोशनी में यूनिवर्सिटी के माहिरीन के पैनल ने 6 बेहतरीन असातिज़ा का इंतखाब किया। फिर पैनल ने मुख्तलिफ ममालिक से शॉर्टलिस्ट किए गए इन टीचर्स की कारकर्दगी को कई फैक्टर्स की रोशनी में परखा। इनमें उस्ताद का क्लासरूम से बाहर तलबा की तालीमी कामयाबी के लिए काम जारी रखना, इल्म सिखाने के तख्लीकी तरीकों का इस्तेमाल और तलबा को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार करना शामिल हैं।
ये टाइटल मिलना या ना मिलना उससे काम में, एफर्ट्स में कोई चेंज ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए कि हम वैसे ही अपनी 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस टाइटल के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई है।
कराची के करतबा स्कूल के उस्ताद अहमद साया तकरीबन 18 साल से इस पेशे से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि वो अपने तलबा को महज सिलेबस पढ़ाना काफी नहीं समझते, बल्कि इन्हें खिदमत खल्क, इंसानियत की भलाई और मजबूत किरदार का भी दर्स देते हैं।
ऑनेस्टली अपने काम को अंजाम दें और अच्छे काम करें, सच बोलें, लोगों की मदद करें, खिदमत करें, और इसलिए नहीं करेंगे वो इन रिटर्न आपके लिए क्या करेंगे, आप सेल्फलेसली अच्छा काम करें।
अहमद साया के शागिर्द भी इन्हें अपना रोल मॉडल करार देते हैं। तलबा के मुताबिक अहमद साया इन्हें जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा और हौसला देते हैं और यही इनके नज़दीक इनकी बेहतरीन खूबी है।
बहुत डेडिकेटेड है और हम सबको बहुत मोटिवेट करते हैं कि हमें वर्क हार्ड करना चाहिए और वो फुल खुद भी वर्क हार्ड करते हैं और हमें भी करवाते हैं।
बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, उनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है।
पाकिस्तानी उस्ताद को कैम्ब्रिज की जानिब से दुनिया के बेहतरीन उस्ताद का एजाज मिलना इस बात की भी अक्कासी करता है कि तालीमी निज़ाम के नकायस के बावजूद पाकिस्तान में ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो अपनी पुरखलूस कोशिशों के बायस नौजवान नस्ल के अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है।
السلام علیکم، آئیے کچھ بات ہو جائے صحت کے بارے میں۔ اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں۔ ان افراد کی عمریں 12 سے 35 برس تک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیاروں کو متعارف کرا رہے ہیں جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو اس انداز میں محفوظ بنا دیا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونز پر موسیقی سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں موسیقی سننا نقصان دہ ہے اور اس وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کوئی واضح ثبوت تو موجود نہیں کہ 1.1 ارب افراد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کو سماعت سے متعلق مسائل کا سامنا ہے، لیکن ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ یہ اعداد و شمار 4 سال پہلے مرتب کیے گئے ایک جائزے سے لیے گئے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس جائزے میں توجہ نوجوانوں کی سننے کی عادتوں پر مرتکز رہی۔ اس میں خاص طور پر آواز کی اونچائی کو جانچا گیا کہ وہ کتنی شدت سے سماعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شیلی چڈا کہتی ہیں کہ سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کے لیے یہ معلومات بہت مفید ثابت ہوئیں۔
سو آر ایفرٹ تھرو دس اسٹینڈرڈ از ریئلی ٹو امپاور دا یوزر ٹو میک دا رائٹ لسننگ چوائس اینڈ ڈیسیژن ایدر ٹو پریکٹس سیف لسننگ۔
اقوام متحدہ کے ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ اس معیار کے تحت ہماری کوششوں سے موسیقی سننے والوں کو مدد ملے گی کہ وہ سننے کے لیے بہتر انتخاب اور بہتر فیصلہ کر سکیں اور اپنی سماعت کو نقصان سے بچانے کے لیے محفوظ طریقے اپنا لیں۔ سننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کلیدی سفارشات میں نجی سطح پر سننے کے آلات میں ایک ایسے سافٹ ویئر کو بھی شامل کرنا ہے جو اس بات کا تعین کرے کہ سننے والے نے کتنی دیر تک موسیقی سنی ہے اور کتنی اونچی آواز میں سنی ہے۔ ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فونز اور سننے کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے آلات میں بھی ایسے نظام کو نصب کیا جائے گا جو از خود ایک مخصوص حد تک آواز کو محدود کرے، اور دوسرے یہ کہ استعمال کرنے والا خود بھی اس پر کنٹرول کر سکے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حکومتیں اور مصنوعات ساز ان تجویز کردہ معیاروں کو اپنا لیں گے، کیونکہ آنے والے برسوں کے دوران سماعت کے نمایاں طور پر متاثر ہونے کا خطرہ بہر طور موجود ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین کا کہنا ہے کہ 46.6 کروڑ افراد کو اس وقت معذوری کا سامنا ہے، اور ان میں سے بیشتر کا تعلق کم اور درمیانی آمدن رکھنے والے ملکوں سے ہے۔ ان اداروں کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 2050 تک 90 کروڑ سے زائد ہو جائے گی۔ ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے نصف افراد میں سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام صحت کے شعبے میں عوامی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدام کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
سامعین، اس وقت پاکستان میں رات کے 9 اور یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 11 بجنے کو ہیں۔ ہمارے اس طویل دورانیے کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، جس میں ہم آپ کے لیے خبروں کے علاوہ تجزیاتی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر تھی فائزہ بخاری اور ایڈیٹر بیجت جلانی۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔